پھر اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، شروع شروع میں یہ پابندی تھی کہ رمضان میں آپ افطار جب کر لیں تو افطاری کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک آپ کھائیں بھی صحیح پئیں بھی صحیح، مزید کھانا چاہیں پی لیں کوئی بات نہیں، اور جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی قائم کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہی نیند آ گئی تو نیند کے بعد سے لے کر فجر تک سحری تک اب یہ پابندی ہوگی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا ہے. اب یہ جو پابندی تھی تو اس پابندی پہ ضرب عمل کرنا بڑا مشکل تھا، ظاہر ہے بندے کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، شروع شروع میں سو گیا رات کو آنکھ کھلی، اب بھوک بھی لگ رہی ہے تو کھانا بھی کھانا چاہتا ہے، یا شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتا ہے. تو لیکن اب دل کے اندر تو بڑی خواہش ہے مگر جو پابندی لگی ہے تو وہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، بڑا مشکل سا ہو رہا ہے صبر کرنا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رعایت دے دی، چلے یہ لیجیے یہ رعایت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا طرف تمہاری بیویوں کے، یعنی رغبت کرنے کا مطلب جمع کرنا، اپنی بیوی سے انٹر کورس کرنا ہے تو حلال ہے تمہارے لیے، بیوی ہے اور رات جتنی بھی ہے نا، یعنی افطاری سے لے کر سحری تک، یعنی فجر کی اذان تک، یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ مراد ہے، یہ ہے لیلۃ الصیام. تو میاں بیوی آرام سے اپنا وقت اس طرح گزار سکتے ہیں، کھانا پینا چاہے کوئی تو کھا سکتا ہے، اجازت ہے. پھر اس کے بارے میں یہ بات بڑی خوبصورت سمجھائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. یہ لباس جو ہے، لباس میں نے بھی پہنا ہوا ہے آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، اس لباس کا کیا کام ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے یہ لباس، اور جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے اور خوبصورتی بھی، کہ انسان اچھا لباس پہن کے اچھا بھی لگتا ہے نا، کوشش بھی کرتا ہے میرا لباس صاف ستھرا ہو، استری شدہ ہو، نیا ہو، میں اچھا لگوں، ہے نا. تو بیاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس طرح قرار دیا گیا کہ جس طرح بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لباس میرا مجھ پر خوبصورت لگے، بالکل یہی سمجھے کہ میری بیوی مجھے اچھی لگے. اور جس طرح یہ سمجھتا ہے کہ میرے عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہوں، لباس اس لیے میں پہنتا ہوں کہ میرے عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو، جسمانی عیب یا شرمگاہ، یعنی اسی طرح یہ بھی سمجھے کہ بیوی بھی میرے لیے لباس ہے، اس کے عیب اس کی جسمانی فیچرز کسی پر ظاہر نہ ہو. اس لباس کی بندہ بڑی خیال کرتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی سلوٹ نہ آئے، استری شدہ ہو، نیا ہو، صاف ستھرا ہو. تو بندہ جس طرح چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ہر وقت اپنے سامنے دلہن بنا دیکھوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، زیور سے وہ لدی ہوئی ہو، میک اپ اس نے کیا ہوا ہو، تو بے نہیں اس بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میرا میاں بھی مجھے ایسے ہی لگے، دلہا لگے. اپوزٹ نہ، ایسا نہ ہو کہ بس یہ ایک سمت تو بڑی خوبصورت نظر آیا اور دوسری سمت وہوش بندہ بنا پھرے، نہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے. تو جس طرح انسان اپنے عیب کو چھپاتا ہے، بیوی کو بھی اپنا ہی عزت سمجھ کے اس کے عیب کو، اس کے جسم کو، اس کی خوبی کو دوسروں سے چھپائے، یہ بیوی ہے اب اس کی ہے. بس اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اپنے میاں کی کوئی خاص باتیں، اچھی چیزیں وہ کسی عورت سے بیان نہ کرے یا کسی اور مرد سے بیان نہ کرے کہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو اپنی بیوی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. یا عورت کے سامنے کسی مرد کا خیال کیا جائے تو عورت کو اپنا مرد اچھا نہیں لگے گا. یہ تو بیان کرنے کی حد تک ہے. تو بتائیے جب ایک دوسرے سے ملنا عام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لباس پھر تار تار ہو جاتا ہے, وہ عزت نہیں رہتی. ہن لباس لکھم وانتم لباس لہن, وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کا. تو بہرحال میاں بیوی کیسے رہیں, یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے, بڑا خوبصورت. دونوں کو بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے کس طرح بن کے رہو اور کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرو, کس طرح ایک دوسرے کا خیال کرو, کس طرح ایک دوسرے کے لیے بنو سنورو. یہ ہے معنی اس کا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, نبی علیہ السلام کے جو کزن ہیں, بڑے خوبصورت انسان تھے, بڑا وجیہ چہرہ, خوبصورت, لال سرخ, لیکن جب بھی گھر سے نکلتے تھے نا تو داڑھی کو کنگھی کی ہوئی, خوشبو میں نہائے ہوئے اور بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا, اور حرم پاک میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے بن سنور کے آئے تو بیٹھے پڑھانے کے لیے, پڑھا دیا تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا, یہ آپ اتنا ہر وقت اپنے آپ کو بنا سوار کے کیوں رکھتے ہیں؟ ہے نا عجیب سا سوال ہے. وہ کبھی سادہ بھی بنے؟ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں, میرے گھر میں میری بیوی ہے, میں اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بناتا ہوں. کیوں؟ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی ہر وقت میرے سامنے دلہن بن کے رہے. تو کیا اس کی خواہش نہیں ہوگی میرا میاں بھی وہ دلہا بن کے رہے؟ بات لوگوں کو سمجھ آئی. تو آپ نے فرمایا, زینوا لنسائکم, تم اپنی بیویوں کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا کرو. کما تحبون ان یزین لکم, جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے خوبصورت بن کے رہے. وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میرا میاں مجھے خوبصورت نظر آئے, ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ دونوں طرف سے چلتا ہے. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں مسجد میں بیٹھے, ایسے عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے نا کوئی بیٹھ کے کچھ رجسٹر دیکھ رہے تھے, تو دونوں اسی میں ایسے مصروف ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں. تو اچانک ہی آواز آئی تو سامنے ایک جنگ لڑکی کھڑی تھی, اور وہ غصے میں کہتی ہے حضرت سیدنا عمر کو, امیر المومنین, میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے فارغ کر دیجئے, نفرت ہے مجھے اس سے. انہوں نے کہا, وہ کون ہے؟ کہتی, میرا خاوند. کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں مارتا ہے؟ کہ نہیں. کیا کھلاتا پلاتا نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات بھی نہیں. تو کیا تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا؟ وہ کہتے, نہیں, ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. کیا بد اخلاق ہے؟ کہتے, نہیں. تو کیا مسئلہ ہے, تم کیوں اس سے فارغ ہونا چاہتی ہو, کوئی بتاؤ تو صحیح. کہتی ہے, بس میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے فارغ کر دیں. اتنی وہ بات کر رہی ہے تو پیچھے سے اس کا خاوند مسجد میں داخل ہوا, تو اس کی جو حالت دیکھی سیدنا عمر نے, تو عبد الرحمن بن عوف کے کان میں کچھ کہا, وہ چپ کے اٹھے, اس کو باہر لے گئے, عورت کو پتہ نہیں چلا, باہر لے گئے, نائی کی دکان پہ لے گئے اس کو, اس کی حجامت کرائی, اس کو ذرا بنوایا سنوارا, پھر اس کو نہلوایا, اس کو نئے کپڑے پہنائے, بندہ بنا کے نا, خوبصورت بندہ بنا کے اس کو مسجد میں لائے. تو جو ہی حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے تو کہتے ہیں, بی بی تم کھڑی ہو, پھر کیوں کھڑی ہو؟ کہتی ہے, میں نے آپ کو کہا تو ہے کہ مجھے فارغ کر دے, میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو جو ہی وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا, تمہارا خاوند کون ہے؟ وہ قریب آیا, کہتا ہے, جی میں ہوں. اس کو دیکھ ہکی بکی رہ گئی. تو سیدنا عمر نے کہا, کیا کہا تھا؟ اپنے خان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور موڑ کے کہتی ہے کچھ نہیں کہا تھا، لے گئی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو تعلقات کو بگاڑ بھی دیتی ہیں، اور چھوٹا سا خیال ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو بڑا خوبصورت بھی بنا دیتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے، انہی چیزوں کو ہم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں دیکھنا ہے. اس کی عزت میری عزت، اور اس کے درمیان اگر لڑائی بھی ہو نا تو وہ علیحدگی میں ہو، سب کے سامنے نہ، ہم تماشا نہ بنے، کوئی عزت نہیں رہے گی. اگر میں نے اس کو کسی کے سامنے ذلیل کیا تو وہ بھی زبان کھول کے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دے گی. یہ عزت کا طریقہ نہیں ہے، یہ لباس نہیں ہے پھر میرا، میں اپنے پیٹ سے خود کپڑا اٹھا رہا ہوں کہ لوگوں دیکھو یہ میری حالت ہے. اس لیے بیوی کی عزت اپنی عزت ہے، اور اپنی عزت بیوی کی عزت میں ہے. اس لیے بڑے نازک تعلقات ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم بڑے مرد بن کے دکھاتے ہیں، میں ایسے تیسے پھیر دوں گا، پتہ نہیں کہاں سے ہم گر سیکھتے ہیں. فلمیں سن کے، ڈرامے دیکھ کے، یا لوگوں کی باتیں سن کے اس پہ عمل کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں. یہ غلط طریقے ہیں. دین سے سیکھیے، دین سے، کہ دین کیا کہتا ہے. اور دین یہی سمجھاتا ہے کہ دوسرے کی بیٹی لائے ہو تو یہ تمہارے پاس امانت ہے. یہ نہ سمجھنا میں بڑا فاتح ہوں، ٹھا 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 لے کے میں آ گیا. سال گزرا، اللہ نے بیٹی دے دی. دو سال گزرے، اللہ نے دوسری بیٹی دے دی. چار سال، پانچ سال گزرے، تین بیٹیوں کا، پانچ بیٹیوں کا باپ بن گیا. کوئی پتہ نہیں چلتا. بندہ ایک بیٹی لاتا ہے اور اپنے گھر سے پتہ نہیں کل کو کتنی بیٹیاں رخصت کرتا ہے. اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی بیٹی کو لا کے باعزت رکھتا ہوں اور رکھنا چاہیے، تو وہ یہ توقع کرے کہ اس کی بچیوں کی بھی آگے عزت ہوگی. اور اگر کسی بچی کو گھر میں لا کے اس کو ذلیل کرتا ہے تو پھر یہ توقع مت کرے کہ داماد ایسے ملیں گے جو بچیوں کی عزت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ معاملے دکھا دیتا ہے. اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں بڑا زبردست سبق ہے ہمارے لیے. چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن میاں بیوی کے بڑے نازک تعلقات جو ہیں نا، ان کو بڑے اچھے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. بس یہی سمجھنا ہے انہیں. پھر آگے فرمایا، علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم، کہ تم، کنتم تختانون انفسکم، تم تھے خیانت کرتے اپنے آپ سے، یعنی رات کو اٹھتے تھے، دل بڑا کرتا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، پی لوں، بیوی کے ساتھ سو لوں، اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے تم، یہ خیانت کر رہے تھے تم اندر اندر سے. فتاب علیکم، تو اللہ تم پر مہربان ہو گیا، تو اس نے تمہیں اب اجازت دے دی ہے کہ اب تم افطاری کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک یہ سارے تینوں کام کر سکتے ہو. وعفا عنکم، اور معاف کر دیا اس نے تم سے، یعنی پچھلی جو غلطیاں تھیں، خیانت کرتے تھے، وہ سب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، چلو کوئی بات نہیں. فالآن باشروہن، تو اب مباشرت کرو تم ان سے. مباشرت، یہ باشین را بشر کا جو لفظ ہے اس سے ہے. بشر کہتے ہیں یہ انسانی، یہ اسکن کو، یہ انسان کا یہ جو بشرا ہے نا ظاہری طور پہ، یہ جو کھال ہے اوپر کی جس سے ہم نظر آتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں بشرا، بشرہ. تو اسی سے مباشرت ہے. مباشر کا مطلب یعنی اپنے جسم کو بیوی کے جسم کے ساتھ یوں ملانا، اس کو کہتے ہیں مباشرت. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا، اسی مباشرت کی جو اینڈ ہوتا ہے وہ جماع ہوتا ہے، انسان انٹر کورس کرے اپنی بیوی سے. تو یہاں مباشرت سے مراد یہ دونوں معنی ہیں، کہ تم مباشرت بھی کرو اور انٹر کورس بھی کرو. تو فلآنا باشروہن، تو اب تم مباشرت کرو ان سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے. اب اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی مینسز میں ہو اور بندہ جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ جائے, اس کے ساتھ جسم سے جسم لگا کے اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے, رمضان کی رات ہے, کر سکتا ہے, اس کی بھی اجازت ہے. تو مباشرت اس معنی میں بھی ہے, کیونکہ مینسز کی حالت میں بیوی سے انٹرکورس کرنا یہ غلط ہے, منع ہے دین میں, اس پر ظلم ہے, زیادتی ہے. ایک وہ تکلیف میں ہے اور پھر اس کو دوسری تکلیف یہ دی جائے. تو اس لیے یہ مینسز کی حالت میں اگر ہو تو اس بات شروع ہونا کا مطلب ہوگا کہ تم اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو, جسم کے ساتھ جسم لگا کے لیٹ کے لطف اٹھا سکتے ہو, یہ بھی جائز ہے. اور پھر اگر وہ مینسز کی حالت میں نہ ہو تو باشر ہونا کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ تم ان سے انٹرکورس بھی کر سکتے ہو. لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ شادی کا مقصد اللہ نے بتایا, بیوی کا مقصد بتایا, اور یہی بتایا کہ انٹرکورس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. وہ مقصد یہ ہے کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے. یعنی یہ تلاش کرو کہ اللہ مجھے اس سے نیک اولاد عطا فرما, صحیح سالم نیک بچہ عطا فرما. یہ ہے مقصد. محض شہوت رانی, شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی ہو جاتی ہے. لیکن انسان اگر اس مقصد کو ذرا نیک بنا لے, نیت یہ کر لے کہ اللہ میں اس تعلق سے تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو دینا ہے وہ تو مجھے بھی اور میری بیوی کو شیطان کے حملوں سے بچا, اور شیطان سے مجھے اور میری بیوی کو بچا. تو ایک دعا ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پہ مانگا کرتے تھے, اور آپ نے امت کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ انٹرکورس سے پہلے یہ دعا مانگو. تو وہ یہی ہے, بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان منا, یہ دعا ہے. تو یہ ہے, وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. اب یہ بتایا ساری رات تم کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اور یہ بیوی سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہو. اور یہ کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, جو سفید دھاری ہے فجر کی, وہ جب نکلتی ہے نا کالی دھاری سے, یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, اس وقت تک تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اور میاں بیوی بھی اپنا وقت گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ فجر تک کیا ہے, من الفجری, فجر تک. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ انسان اگر رات کو بیوی کے ساتھ سویا ہے اور اس نے نہانا ہے, غسل کرنا ہے دونوں نے, تو اگر وہ سحری کر لیں تو سحری کے بعد بھی وہ اذان ہو جائے تو اذان کے بعد بھی وہ نہا سکتے ہیں, کیونکہ اب فرض پڑھنے انہوں نے, تو اذان کے بعد بھی نہا سکتے ہیں. لیکن کھانے پینے کی اور اس عمل کی اجازت کب تک ہے؟ فجر تک, جس میں سحری بھی شامل ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کھانے پینے کی اجازت وہاں تک ہے, اور یہ سارا میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا وہ بھی اس وقت تک بندہ کر سکتا ہے. اور جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرے, وہ فٹافٹ اٹھے, نہائے دھوئے, جیسے کھانا پینا رک گیا اب بیوی بھی رک گئی, اور نہا دھو کے تیار ہو, سنتیں پڑھے اور مسجد میں جائے, فرض پڑھے اور آ جائے. یہ سارے فقہی مسائل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی احادیث میں ان کو ارشاد فرما دیا. تو یہ اس کا معنی ہے. ثم اتم الصیام الى الليل, اب روزہ رکھ لیا ہے, اب روزے کو پورا کرو, کب تک؟ رات تک. یہ رات کون سی ہے؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جو ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی. تو یہ ہے مطلب رات تک, کیونکہ وہ ابتدا ہے نا رات کی. ورنہ رات تک سے اگر مراد یہ لیں کہ تارے نکل آئیں, پورا اندھیرا چھا جائے, تو کوئی اور کہے گا نہیں جی آدھی رات تک, تو کسی اور نے کہا نا فلاں رات تک. نہیں, رات تک کا مطلب کہ جو ہی رات شروع ہوتی ہے اور دن ختم ہوتا ہے, بس اس وقت تک. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر لو, افطاری میں لیٹ نہ کرو. آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگ بھلائی میں رہیں گے جتنا بھی وہ افطاری کو جلد از جلد کریں گے. اور سحری کو بے شک لیٹ کر لو، اس کی اجازت یہ دی ہے کہ کھانا ہے آ گیا ہے تو اتنے میں اذان شروع ہو گئی ہے، تو جب تک اذان ہو رہی ہے تم یہ کھانا جلدی جلدی کھا لو. وہاں یعنی کہا جوں ہی اذان شروع ہو کھانا ختم کر دو، اس کی اجازت ہے، وہ تھوڑا سا لیٹ کر سکتے ہیں جب تک اذان ختم نہیں ہوتی. ایک اذان ساری نہیں، جو آدھا پون گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں وہ مراد نہیں ہے میری، ایک اذان جو پہلی اذان ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہمارا وقت، بس جو ہی وقت ہو جاتا ہے اذان کا تو بس وہ اذان ہو رہی ہے، اس وقت تک بندہ جتنی بھی لقمے کھا سکتا ہے کھا لے، جو پی سکتا ہے پی لے، جو ہی اذان ختم ہونے تو کھانا ختم کر دے بس. پھر فرمایا ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. یعنی مسجد میں انسان اعتکاف میں بیٹھا ہو تو بیوی کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں کوئی مباشرت نہیں کرنی. مباشرت سے مراد لیٹنا بھی نہیں ہے، نہ اس کو پیار کرنا ہے، نہ اس کو گلے لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. مسجد ہے، اعتکاف ہے، یہ پابندی ہے نا، ورنہ لوگ کچھ کہہ سکتے تھے جی کیا ہے جی اعتکاف بھی ہے ساتھ، یہ بھی ہے، کہاں منع ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اب یکسو ہو کے دنیا سے جھنجھوڑوں سے نکل کے ذرا ایک طرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، کچھ دعائیں مانگنا چاہتا ہے. تو اس لیے پھر اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد سے باہر نہیں ہوتا. عورتیں بھی اعتکاف بیٹھیں گی تو مسجد میں بیٹھیں گی، مسجد سے باہر گھروں میں نہیں بیٹھیں گی، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو نہ قریب جانا ان کے. حد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ باؤنڈری میں نے بنا دی ہے، اب یہ مسائل بتا کے اسی کے اندر رہنا ہے تم نے. یعنی اس کو کراس کرنا تو بڑی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا کہ چلیں تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، نہ تھوڑا سا بھی، نہ کھانا ہے تھوڑا سا، نہ پینا ہے، نہ تھوڑا سا بیوی کے قریب جانا ہے روزے کی حالت میں. یہ جوان لوگوں کے لیے، کیونکہ جوان جب تھوڑا سا قریب جاتا ہے تو پھر اور ہی قریب چلا جاتا ہے. جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے اندر برداشت ہوتی ہے. کذالک یبین اللہ آیاتی للناس، اسی طرح کھول کھول کے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. آیات سے مراد یہاں احکام ہیں، یعنی جتنے بھی احکام آپ نے پیچھے سنے اللہ نے ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آئی، تو جب سمجھ آ رہی ہیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا سمجھنے سے کہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، ان میں تقویٰ آ جائے، وہ نافرمانی سے بچیں، وہ ان باتوں پر عمل کریں. تو یہی عمل کرنا کیا ہے؟ تقوی کی علامت ہے، گناہوں سے بچنے کی علامت ہے.
ولا تأكلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، اپنے درمیان، بالباطلی، باطل طریقے سے. روزے کی فلسفی یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے رک جائے اور اچھے کاموں کی طرف وہ مائل ہو. تو اس لیے روزے کا، صوم کا جو عربی زبان میں معنی کیا گیا وہ یہی ہے کہ رک جانا. تو اب ایک مسلمان رمضان میں ان برائیوں سے رکا رہتا ہے تو اب اس کو امپلیمنٹ کیا ہے سال کے باقی دنوں پر بھی، اور ان میں خاص طور پر ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، لین دین ہے، کھانا پینا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ سب جائز ہونے چاہیے، ناجائز نہ ہوں. کیونکہ اکثر و بیشتر معاشروں میں یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، اور پھر اسی طرح رشوت دیتے ہیں یا لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. جو بھی برائی ہو سکتی ہے غلط مال کمانے کی، قرآن مجید کی اس آیت سمجھایا گیا کہ مسلمانوں تم ایسے انسان بنو جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، تم ہو تمہارے ساتھ غیر مسلم ہیں، یا تم ہو اور تمہارے ساتھ مسلمان ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے. باطل ہر وہ غلط طریقہ جو پیسے کی کمائی کا ہوتا ہے. تو اس سے سمجھا دیا کہ جو رزق حلال ہے اس کی طرف تم کوشش کرو اور محنت کرو، کچھ سوچو، کوئی بزنس کی راہیں نکالو. یعنی یہ نہ ہو کہ تم فارغ بیٹھو، اور اگر فارغ بیٹھو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال پہ نظر رکھو اور چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو یا رشوتیں لو. تو یہ سب راستے مسلمان معاشرے کے لیے اللہ تعالی نے بند کر دیے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مال پہ قبضہ کر لے اور باطل طریقے سے قبضہ کرے اور اس کو واپس نہ دے. اور اگر کوئی مسلمان جو مستحق ہے، جس کا مال ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ میں عدالت میں جا کے وہاں کیس کروں اس کے خلاف کہ یہ بندہ کم از کم میرا مال تو واپس کرے، تو یہ بندہ جس نے لوٹ لیا ہے مال، غصب کر لیا ہے، یہ پھر چاہتا ہے کہ اس مال کو تو میں نے نہیں دینا، مگر میں ایسا کرتا ہوں ججز کو جا کے، حکام کو جا کے تھوڑی سی رشوت دے دیتا ہوں تاکہ وہ میرے حق میں کیس کر دیں اور میں اس کو ایک پیسہ بھی نہ دوں. یہ سب غلط طریقے ہیں. تو حکام جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جا کے ان کو پیسے دینا، ان کو برائب کرنا اور پھر ان کو یہ کہنا کہ یہ کیس ہے، یہ فائل ہے، اس کو میرے حق میں کر دیں تاکہ یہ مجھ پر کوئی جرمانہ نہ پڑے اور میں پیسے نہ دوں اس کو، اور غلط طریقے سے کسی کے مال کو کھا لوں، یہ سارے طریقے ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھا رہے کہ مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا. اس کا نقصان کیا ہوگا، کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ گے. یہ گناہ ہوگا، یہ حلال کمائی نہیں ہوگی، یہ زیادتی ہوگی. یہ پیسہ دوسرے کا تم غصب کر بیٹھے، چوری کر بیٹھے، رشوت لے بیٹھے، اور پھر یہ کہو کہ بھئی یہ میرا مال ہے، یہ حلال کا مال ہے. اللہ کے نزدیک یہ حلال کا مال نہیں ہے، یہ گناہ کا مال ہے. اس گناہ میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برائی پیسے کمانے کی ہو سکتی ہے. وہ انتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پیسہ اسی کا ہے، میں غاصب بن کے اوپر بیٹھا ہوں، میں نے چوری کیا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے رشوت لی ہے. تم جانتے بوجھتے یہ کام کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان یہ کام کرے. یہ وہ طریقہ ہے یا وہ اصول ہے کمائی کا، پیسے بنانے کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ہم مسلمانوں کو سمجھایا ہے. اب بتائیے وہ معاشرہ کہاں ترقی کرے گا یا کہاں اس میں انصاف ہوگا جہاں اس ملک کے بڑے بڑے لوگ جو کرپٹ ہوں اور ٹی وی اسکرین پہ آ کے کھل کے اعتراف کرتے ہوں کہ ہاں جی میں نے پیسہ کھایا تو کیا ہوا، فلاں نے نہیں کھایا، کیا ہوا؟ یہ لوگوں کی کیا اصلاح ہوگی؟ یہ کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے؟ کون سکھاتا ہے کہ یہ غلط کام کرو؟ کیا مسجدوں کے محراب و منبر یہ باتیں سکھاتے ہیں؟ کیا یہاں حلال اور حرام کی تمیز کی بات نہیں کی جاتی؟ یہی باتیں بری لگتی ہیں نا، جس کی بنیاد پر اہل دین کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اصلاحی کام کیوں کرتے ہیں. اور آپ لیڈر بھی بن جائیں، قیادت بھی سنبھالے اور قوم کے سامنے اعتراف بھی کریں کہ ہاں جی میں نے مال لوٹا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ کہیں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں. تو بہرحال یہ آیتیں جب اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، وہ تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ میرے گورنرز کس طرح رہ رہے ہیں، ان کا طرز بود و باش، رہن سہن کیسا ہے، کیا ویسے ہی رہے ہیں یا ہو گئے ہیں یا ویسے ہی ہیں جیسے میں نے بھیجا تھا، یا گورنمنٹ کی جو سہولتیں ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ آیتیں صحابہ سمجھتے تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے اپنے دور میں اس کو امپلیمنٹ کیا اور مثالی لوگ بن گئے. آج ان کا ذکر ہوتا ہے تو دل سے آواز نکلتی ہے رضی اللہ عنہم. اور ہم نے اس آیت پہ عمل نہ کیا، ہم لیڈر تو بن گئے مگر مرنے پہ، ہمارے ختم ہونے پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، بلکہ لوگ نجات پاتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو یہ جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے. تو اس جرم کو اللہ تعالی نے روکنے کی یہ ایک کلاس بتائی ہے یا حکم دیا ہے کہ آپس میں مال کو غلط طریقے سے نہیں کھانا بس. تو چونکہ یہ بھی رکنا ہے اس لیے روزے کا اثر انسانی زندگی پر مال کمانے یا مال بنانے میں بھی ہونا چاہیے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.